يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حضرات گرامی, اس آیت کے اندر یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اس وقت اللہ ذوالجلال سے کی جب اللہ تعالی نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی, کنویں سے نکال کر, غلامی کی زندگی سے نکال کر, اور بڑی ہی پریشانیاں اور مشاکل سے, الزامات اور اتہامات سے نکال کر جب اللہ ذوالجلال نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی اور ماں اور باپ کو بھی ملا دیا اور بھائیوں کو بھی اکٹھا کر دیا, تو آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں. یہ دعا بڑی عظیم ہے, سب بھائیوں کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اللہ ذوالجلال سے مانگتے رہنا چاہیے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار, تو نے مجھے بادشاہت بھی دے دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کر دیا, توفانی مسلمان, تو ایک میری اور آرزو ہے, ایک دعا ہے کہ جب مجھے موت آئے, وفات کا وقت ہو, تو اسلام کی حالت پہ موت آئے, توفانی مسلمان, کہ اس حالت میں مجھے فوت کرنا کہ میں اسلام پہ ہوں, تیرا مطیع اور فرما بردار بندہ ہوں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی اگر آدمی نیکیوں میں, عبادت کے اندر, اچھے کاموں میں گزار دے اور اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو, تو ساری کی ساری نیکی اس کی برباد ہیں. اور اگر انسان کی پہلی زندگی گناہوں کی ہو لیکن اس کا خاتمہ یہ اللہ کے خوف پہ, اسلام کے اوپر, لا الہ الا اللہ کے اوپر ہو, تو اللہ ذوالجلال پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے یہ دعا بڑی عظیم ہے, توفانی مسلمان. اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں کہ یہ دعا وہ کر رہے ہیں جو اللہ ذوالجلال کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, جن کے ایمان کے اندر, اسلام کے اندر اور خاتمہ بالخیر کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. کسی پیغمبر کے بارے میں ہم یہ تردد اور شک نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں اس کی آخرت کیسی ہوگی, اس کا آخری وقت کیسا ہوگا, لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توفانی مسلمن، کہ اللہ جب مجھے موت آئے، موت کا وقت ہو تو اسلام کی حالت پہ موت آئے. تو بھائیو وہ تو پیغمبر تھے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں اپنے ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر، اور پھر دین کے اوپر ثابت قدم رہنے میں، اور پھر ہمارے ہاں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر قائم رکھنا. اس دعا کو آدمی کسی وقت بھی نہ بھولے، توفنی مسلمان. اور دوسری دعا کیا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. بھائی پیغمبر سے بڑا کوئی نیک ہوتا ہے دنیا میں؟ اپنی قوم کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے عظیم مقام اگر کسی کا ہوتا ہے تو پیغمبر کا ہوتا ہے. لیکن پیغمبر بھی اللہ عزوجلال سے یہ دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، قیامت کے دن جنت کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ. آدمی کی یہ خواہش ضرور ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کی یہ آرزو اور خواہش نہ ہو کہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو، اور جنت کے اندر آخرت میں آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں. بھائیو صحابہ کرام کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ، یہ ہر شخص کی آرزو اور دعائیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اب اس کے لیے کہ آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ جنت میں جائیں، بھائی برے لوگ تو جہنم میں جائیں گے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہنم، یہ اللہ عز و جلال کی تقسیم ہے کہ نیک لوگ جنت میں اور فجار، ان الفجار لفی جہنم، فاسق اور فاجر لوگ جہنم میں. ان دو ٹھکانوں کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہو. تو آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے، تو بھائیو پھر اس کو دنیا کی زندگی میں بھی یہ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پھر نیک لوگوں کے ساتھ رہے، اس کی محبت، اس کا رہنا سہنا، اس کے کام، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ اور اس کی طرز زندگی نیک لوگوں کے مطابق ہو، ان کے مناسب ہو، وہ کام کرے جو اچھے لوگوں کے ہیں، تاکہ قیامت کے دن بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے. لیکن اگر دنیا میں اس کا رہنا سہنا فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ ہو، برے لوگوں کے ساتھ ہو، کام بھی اس کے جانوروں والے، شیطان والے، عیسائیوں والے، یہودیوں والے، لیکن وہ اپنے دل میں یہ ایک امنگ لیے بیٹھا ہو کہ نہیں جی، میں قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، یہ آرزو مبارک. لیکن ایسے ہوتا نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ المرء ما من احب، کہ آدمی کو جس کے ساتھ پیار ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس جیسی وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس جیسے اس کے عقیدہ ہے، اس کے اعمال ہیں، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پانچ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، پانچ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نجاتن و برہانن و نورن، یہ پانچ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا باعث اور روشنی بن جائیں گی، اللہ ذوال جلال کے ہاں اس کی کامیابی کی دلیل اور برہان بن جائیں گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، اور جو پانچ نمازوں کی رات اور دن میں حفاظت نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ حشر ما فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، کہ جو پانچ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے دل میں کتنی آرزویں کیوں نہ ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاؤں، اس کی دل کی امنگیں وہ کوئی بھی ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنیں، آپ فرماتے ہیں جو پانچ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن وہ کس ساتھ میں کھڑا ہوگا، کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے مسلمان ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور بہت ہی اظہار، یہ اچھی بات ہے بلکہ یہ ایمان ہے، لیکن دوسری طرف بے نماز، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں اور نماز کوئی کام ہی نہیں، چھوٹ جائے تو کوئی افسوس نہیں، پڑھ لیں تو کوئی اتنی خوشی نہیں، اور اگر رہ جائے تو دل کے اندر کوئی پریشانی، حسرت اور کوئی ندامت نہیں، یہ نماز کا حال ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو انبیاء کا ساتھ کیسے ملے گا، میرا ساتھ کیسے ملے گا، صحابہ کرام کا ساتھ کیسے ملے گا، اس کو تو فرعون کا ساتھ ملے گا، قارون کا ساتھ ملے گا، حامان کا ملے گا، ابی بن خلف جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ امت کے اندر سب سے بڑا بدبخت وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کو قتل کرے، یا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوتا ہے جس کو کوئی نبی قتل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو خود قتل کیا، اور یہ امت کا سب سے بدترین شخص بے نماز کا ساتھ قیامت کے دن اس آدمی کے ساتھ ہوگا، نیکوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بھائیو، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں، ایسے کام کریں جو اچھے لوگوں کے کام ہیں، صحابہ کرام کے کام ہیں، فرشتوں کے کام ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں ایسی تسبیح بتلاتا ہوں، ایسے چار کلمے بتلاتا ہوں، ایسا اللہ کا ذکر بتلاتا ہوں جو ذکر اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، یعنی ہمیں کون سا ذکر کرنا چاہیے، کون سا کام کرنا ہے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے مقرب اور نیک بندے، کیا وہ ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اور لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں آپ کسی سے ابتدا کر لیں تو کافی ہے، یعنی پہلے لا الہ الا اللہ کہہ لیں، پہلے اللہ اکبر کہہ لیں، پہلے سبحان اللہ کہہ لیں، پہلے الحمدللہ کہہ لیں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ کلمات اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیر اور بڑائی کے اندر فرشتے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بھائیو، ایک اور کام جو فرشتے کرتے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی وہ کام کرو، وہ آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور میں آپ بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کا تعلق چونکہ نماز کے ساتھ بھی ہے اور اس موضوع کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کو اچھے لوگوں والے کام کرنے چاہیے، برے لوگوں والے کام نہیں کرنے چاہیے، اس موضوع کے ساتھ بھی ہے، اس لیے آپ غور سے سنیں، اللہ ذوالجلال اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہا، کہ لوگو جب تم نماز ادا کرتے ہو، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو اس طرح صفیں بنایا کرو جس طرح اللہ کے فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں، فرشتوں والا کام کیا کرو۔ کیسے صفیں بنائیں؟ جیسے اللہ ذوالجلال کے حضور، اللہ کے ہاں اس کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ بھائیو، فرشتے بھی صفیں بناتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور مومن مسلمان جماعت کی صورت میں جب نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر مسلمان بھی صفیں بناتے ہیں۔ ہمیں کیسی صفیں بنانی چاہیے؟ ایسی صفیں بنانی چاہیے جیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اب کسی نے فرشتوں کی صفیں دیکھی تو نہیں ہے نا بھائی، کسی کو علم نہیں ہے کہ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، کیف تصف الملائکۃ عند ربہا، کہ فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں، بتاؤ ہمیں، تاکہ ویسے ہم صفیں بنائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائیں، فرمایا، یتمون الصف اولا فالاولا، کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے آگے والی صفیں مکمل کرتے ہیں، سب سے پہلے پہلی صف، جب وہ مکمل ہو جائے پھر دوسری صف، پھر تیسری صف۔ ایسا نہیں کرتے کہ پہلی صفوں میں جگہ ہو اور وہ تیسری صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں کرتے۔ پہلی صف، اس کو سب سے پہلے مکمل کیا جائے، پھر دوسری۔ آپ فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ نُقْصَانٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، اگر کمی ہے تو وہ سب سے آخری صف میں ہونی چاہیے، اگر صف مکمل نہیں ہو رہی تو وہ آخری صف اگر ناقص رہ جائے تو ٹھیک ہے، آگے والی صفیں پہلے مکمل کی جائیں۔ اچھا، کیسے صفیں کیسے بنائی جائیں؟ فرمایا، یتراصون فی الصف، کہ فرشتے جب اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں تو آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی صفوں کو ملاتے ہیں، چونا گچ کرتے ہیں، راسن یتراصون بنیان مرسوس، یہ رسن سے لفظ نکلا جس کا دوسرا استعمال بنیان مرسوس ہے، ایسی دیوار جس میں چونا ڈال کر، سیمنٹ ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا ہو، درمیان میں فاصلے اور سوراخ نہ رہ جائیں۔ یا تراسون فی الصف، کہ صفوں کو ملاتے ہیں، آپس میں مل مل کر، جڑ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں فاصلے نہیں رہ جاتے، اسی طرح کی صفیں تم بنایا کرو۔ بھائیو، یہ فرشتوں کی صفیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسی صفیں بنائیں، لیکن افسوس ہے کہ نماز کا بھی ہمیں شوق ہوتا ہے، جماعت میں ملنے کا بھی ہمیں شوق ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر 27 نمازوں کا ثواب لینے کا بھی ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے، لیکن صفوں کے بنانے میں جتنی غفلت، کاہلی اور سستی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس کی جتنی سخت وعید ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ سب سے پہلے آپ سارے بھائی یہ غور سے سنیں کہ پہلی جو صف ہوتی ہے نا، اس کا بڑا ہی مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ میں کئی حضرات کو دیکھتا ہوں، کہ پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے لیکن وہ دوسری تیسری جگہ پہ یا باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے ترس آتا ہے کہ ان حضرات کو پتہ نہیں ہوگا کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے. اگر پتہ ہوتا کہ وہ شخص کتنے اجر سے محروم ہو رہا ہے, کتنے ثواب سے محروم ہو رہا ہے, تو میرے بھائیو پھر وہ ایسا کرے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے, لو یعلم الناس ما فی الصف الاول والاذان ثم لم یجدوا الا ان یستحموا لاستحموا علی. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر کتنا اجر رکھا ہے اور اذان دینے میں کتنا ثواب ہے, تو لوگ پہلی صف میں بیٹھنے کا موقع نہ پا سکیں مگر قرآن دازی کر کے تو قرآن دازی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر ان کو جگہ نہ ملے, ایک میں پہنچ گیا ہوں, میں نے یہاں جگہ لینی ہے, دوسرا جگڑتا ہے کہ نہیں میں نے جگہ لینی ہے, اب دونوں کو قرآن اندازی کرنی پڑے پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے, تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اچھا کیا ثواب ملتا ہے پہلی صف کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول, کہ اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے رحمت اور اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں. اللہ ذوالجلال درود بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں ان پر جو پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں, اور اللہ کے فرشتے پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ سے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے صلات اور رحمت آدمی کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ فرشتوں کی دعائیں آدمی ان کا محتاج ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ کہ آدمی کے لیے فرشتے دعائیں کریں. اب وہ بھائی کہ پہلی صف میں جگہ بھی ہے, پھر جا کر باہر بیٹھ رہا یا پیچھے اور کسی صف میں جا کر بیٹھ گیا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ پہلی صف کے اندر اجر کتنا تھا, اللہ کی رحمت تھی, فرشتوں کی دعائیں تھیں, یہ آدمی کتنے اجر سے محروم ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی پہلی صف والوں کے لیے, تو ایک آدمی نے کہا جی دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے دوبارہ دعا کی پہلی صف والوں کے لیے, اس نے کہا جی دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر پہلی صف والوں کے لیے بھی دعا کی اور پھر دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کی, یعنی پہلی صف والوں کے لیے تین دفعہ دعا کی اور دوسری صف والوں کے لیے ایک دفعہ دعا کی, بخشش کی دعا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے تین دفعہ کی اور دوسری صف والوں کے لیے ایک دفعہ کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے. آپ فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها, کہ آدمیوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی ہے. وخیر صفوف النساء آخرها, اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف وہ آخری ہے. اور جتنی مردوں سے دور رہے گی اتنی اس کی نماز کے اندر بہتری ہے, اور مرد جتنا آگے آگے رہیں گے پہلے نمبر کے اندر رہیں گے. بھئی دیکھیں نا, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں زیادہ نمبر لے لوں, اول نمبر لوں. تو آدمی جب اول صف پہ آ کر اول نمبر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے اور یہ سب سے بہترین صف ہے. بھائیو صفوں کو مکمل کرنا یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ پہلے آگے والی صفیں مکمل کرتے ہیں پھر پیچھے والی صفیں بناتے جاتے ہیں. اسی طرح ہی مومنوں اور مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اگر صف میں کھڑے ہو گئے تو اب صفیں کیسے بنانی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنے صحابہ کے لیے کیا تھی؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کو احادیث سناؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کو سناؤں کہ صف کیسے بنانی چاہیے، کیسے کھڑے ہونا چاہیے، میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پہلے اپنے ذہن صاف کر لیں. صاف کیسے کر لیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری مسجدیں تقسیم ہو گئیں، نمازوں کے طریقے تقسیم ہو گئے، اپنے اپنے طریقے، اور اپنے اپنے طریقے پہ نماز کی ادائیگی. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتلائی نہیں تھیں جو اس وقت امت کے اندر مشہور ہو گئیں. ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت وہ کس کے ساتھ ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بھائیو، مجھے افسوس ہے کہ امت کے اندر فرقہ واریت کی وجہ سے ہم نے اپنا تعلق پیچھے والے اماموں کے ساتھ ایسے جوڑا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے. یہ ہم نے بلا دیا کہ ہم نماز سیکھنی ہے، کھڑے ہونا ہے، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ کیا ہے. لیکن ہم نے اپنی اپنی کیٹیگریاں بنائیں اور کہا کہ نہیں جی، میں تو فلاں مذہب کا ہوں، ہمارے ہاں ایسا ہی طریقہ ہے. دوسرے نے کہا جی میرا تو فلاں امام ہے، ہمارے ہاں ایسا ہی طریقہ ہے. بھائیو، اصل امام کو چھوڑ کر دوسروں کو امام بنا کر ہماری نجات کیسے ہوگی؟ ہم تو پتے کی طرح ہیں جو درخت سے کٹ جائے. آپ نے کبھی غور کیا کہ پتا جب درخت سے جڑا رہتا ہے نا، ہرا بھی رہتا ہے، آندھیاں چلیں اس کو ہوتا بھی کچھ نہیں، وہ سر سبز بھی رہتا ہے، اس کا فائدہ بھی رہتا ہے، اور وہ کوڑا کٹکٹ بھی نہیں بنتا، اور جب درخت سے کٹ جائے تو پھر ہوائیں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور وہ سوکھ جاتا ہے، اس میں سکون نہیں رہ جاتا. ہمیں تو جڑنا چاہیے تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کی سنت کیا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، لیکن یہ چیزیں تو ختم ہو گئیں اور ہم نے اپنی اپنی نمازیں اور اپنے اپنے طریقے بنا لیے. صف بندی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، کیا آپ کی تعلیم ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم فإن اقامۃ الصف من تمام الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من اقامۃ الصلاۃ، کہ لوگوں صفوں کو سیدھا کیا کرو، سیدھا کیا کرو. صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کی اقامت ہے، جو اللہ نے حکم دیا نا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو. تو اقامت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو. کیسے سیدھا کریں؟ جب جماعت کھڑی ہو تو پاؤں کو دیکھیں، ایڑیوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، بالکل سیدھی ہے. کتنی صف سیدھی ہونی چاہیے یہ بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھتے ہیں. صفے میں پھرتے، صفوں میں خود گھومتے اور آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیتے، آدمی بھی صفوں میں گھومتے اور پھرتے. یمسح صدورنا ومناکبنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینوں کو بھی ہاتھ لگاتے اور ہمارے کندھوں کو بھی ہاتھ لگاتے. کسی کو کہتے پیچھے ہو جا، آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، ایسے صف سیدھی بناتے. کانما یسوا بن القداح، کہ اگر ہمارے صف کے ساتھ تیر لگا دیں، تیر لگا کر جیسے صفوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، بھائی تیر اگر سیدھا نہ ہو تو اس کا نشانہ صحیح نہیں لگتا، تیر بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ تو صحابی فرما رہے ہیں کہ آپ اتنی صف کو سیدھا بناتے تھے کَأَنَّمَا يُسَوَّى بِنَ الْقِدَاحِ، کہ اگر تیر ہمارے ساتھ لگا دیں جس طرح تیر سیدھا ہوتا تھا اس طرح آپ ہماری صف کو سیدھا بناتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، کہ لوگو اختلاف نہ کرو صفیں بنانے میں، آگے پیچھے نہ کھڑے ہو، ورنہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ڈال دیں گے، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے، دل بھی آگے پیچھے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس امت کے اندر افتراق کے بڑے سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جماعت کے وقت، صف بندی کے وقت صفوں کو سیدھا نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ عزوجلال تمہارے چہروں کو بھی بدل دیں گے۔ لا تسبن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ پھر کسی کا چہرہ ادھر ہوگا بغداد کی طرف، کسی کا کوفے کی طرف، اور کسی کا بصرے کی طرف، اور کسی کا مکے کی طرف، کسی کا مدینے کی طرف، یہ چہرے بھی اللہ رسول جلال نے بدل دی، اب کسی کا منہ کدھر ہے، کسی کا کدھر ہے۔ امت کے اندر اس طرح انتشار ہے، افتراق ہے کہ سب کی جہد اور چہرہ ایک طرف نہیں ہے۔ یہ وہ سزا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی کہ ہم صفوں کو سیدھا نہیں کرتے۔ آپ نے جب حکم دیا کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو اور ملایا کرو، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، میں کئی دفعہ ایک کتاب میں پڑھا تو مجھے اس دن سے افسوس ہے، اور میں نے بڑا تلاش کیا، آپ بھائی بھی تلاش کر لیں، ایک کتاب میں پڑھا اس دن سے آج تک بڑا تلاش کیا کہ اس کا کوئی حوالہ مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، چلو کوئی کمزوری مل جائے، لیکن نہیں مل سکی۔ ساتھیوں سے بھی پوچھا، مل نہیں سکی۔ کیا پڑھا ایک کتاب میں، انہوں نے کہا جی جب آپ نماز کے لیے صف بنائے نا تو ہر آدمی کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، چار انگلی کے فاصلے سے کھڑے ہوں۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، شاید اگر کہیں یہ مل جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سنت ہو تو ہم تو اس کے متلاشی رہتے ہیں کہ حدیث مل جائے تو آدمی اس کے اوپر عمل کرے، اس کو اجر نماز کا پھر ہی ملتا ہے جب اس کی نماز سنت کے مطابق ہو۔ بڑا تلاش کیا، بڑا تلاش کیا، لیکن بھائیو آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز نہیں مل سکی کہ دو آدمی کھڑے ہوں تو درمیان میں چار انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے نکالا اور کس نے گھڑا، کس نے اس کو کتابوں میں لکھ کر لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مسئلے کو شریعت کا رنگ دے کر، اپنی بنائی ہوئی بات کو شریعت بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دیں، اور اب نتیجہ پتہ کیا ہے اس کا کہ بھائی جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو پاؤں ملائیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ شاید بے نماز ہی کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا پاؤں ملانے والے کے اوپر آتا ہے، کہ جیسے اس نے پتہ نہیں گالی دے دی ہے، اس نے کوئی برا کام کر دیا ہے۔ اللہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کوشش نہیں کی، ہمارے بھائیوں نے اس کو، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو اختلافی بنا کر اس کو چھوڑ دیا۔ بھائیوں سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا سد الخلل، کے درمیان میں فاصلے بند کرو۔ سد الخلل، خلل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلال اور خلل، کہ جو دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا زمین پہ، بارش ہو مٹی کے اوپر اور جب دھوپ نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس کو خلل کہتے ہیں عربی میں، وہ زمین زمین کو چھوڑ دیتی ہے نا. فرمایا سد الخلل، کہ یہ درمیان والے چھوٹے فاصلے بھی نہ رکھو، ان کو بند کرو. لا تذروا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے فاصلے نہ چھوڑو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے. ایک بھائی میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جی میں نا جب آ جاتا ہوں نا آپ کی مسجد میں، تو جب کوئی میرے ساتھ پاؤں ملاتا ہے تو میری تو نماز ہی خراب ہو جاتی، میرا خشوع خضوع اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، اتنی مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ میں پہلے خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، جب کوئی پاؤں ملاتا ہے تو میری ساری کی ساری توجہ اللہ سے ہٹ کر ادھر ہی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کبھی دو رکعتیں پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ کہ آپ کو سنت سے اتنی نفرت شیطان نے آپ کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، شیطان نے اس سنت سے اتنی نفرت ڈالی ہوئی ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہوتی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لینو بیعیدی اخوانکم خیرکم علیانکم مناکب فی الصلاۃ، فرمایا تھا لوگوں اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جایا کرو، اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو نماز کے اندر صف بندی کے وقت اپنے بھائی کے لیے اپنے کندھے کو نرم کر دیتا ہے، ساتھ ملا دیتا ہے، نفرت نہیں کرتا، ساتھ لگے گا، یہ میرے ساتھ لگے گا. خیرکم علیانکم مناکب فی الصلاۃ، جو اپنے کندھوں کو نرم کر دیتا ہے. لینو، نرم ہو جاؤ، اپنے جسم کو نرم کر لو اپنے بھائیوں کے لیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں ہمیں آپ نے اتنی تلقین کی، اتنی تربیت کی صفوں کو صحیح درست بنانے کے لیے، کہ پھر ہم کیا کرتے تھے. یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر ہیں اور سنن ابی داود کے اندر ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ اور سنن ابی داود کے الفاظ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر اس کو روایت کرنے والے کہتے ہیں فکان احدنا، جب آپ نے ہمیں صفے ملانے کا بنانے کا طریقہ سکھایا تو فکان احدنا یلزق من کے بہو بے من کے بھی صاحب ہی و کا بہو بے کا بھی صاحب ہی و قدم اہو بے قدم صاحب ہی. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں تلقین کی کہ صف اور جماعت کے اندر مل کر کھڑے ہوں تو پھر ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے تھے، اور قدم اہو بے قدم صاحب ہی، بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے تھے. وَقَابَهُ بِقَابِ صَاحِبِهِ، اور اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ہم ٹخنا ملاتے تھے. یہ صحابہ کرام کی صف بنانے کا طریقہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تربیت کی روشنی میں. اس لیے بھائیو سب اہتمام کیا کرو اور مل کر کھڑے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی نقل کی ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے اوپر رحمت اور درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو ملاتے ہیں. اور آپ نے ایک اور دعا بھی کی، من وصل صفن وصلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ملا دے جو صف کو ملاتا ہے. ومن قطع صفن قطعہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو صف کو توڑ دیتا ہے. یہ عبادت کی صف ہے، نماز کی صف ہے، جماعت کی صف ہے. بھائیو اگر ایسا ہو کہ صف کھڑی ہے، کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ صف سے نکل گیا. اب ظاہر ہے کہ جو جگہ اس نے چھوڑی ہے وہ صف کے اندر ایک خلل واقع ہو گیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ساتھ والے کو ساتھ مل کر وہ جگہ پر کرنی چاہیے یا ویسے ہی چھوڑے رکھیں؟ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں نا, حقیقت یہ ہے کہ بڑا تعجب, یہ ان لوگوں نے تو ہمیں تماشا بنایا صرف اس وجہ سے کہ ہم خود نہ تحقیق کرتے ہیں نہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں دین سمجھنے کے لیے. پتہ کیا ہے, آپ نے بھی سنے ہوگی یہ خرافات, کہتے ہیں جی یہ جو بائیں پاؤں کا انگوٹھا ہوتا ہے نا یہ نماز کی کلی ہوتی ہے. ہاں, دائیں پاؤں کا انگوٹھا یا بائیں کا؟ دائیں کا, چلو دائیں کا. دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے نا یہ نماز کی کلی ہوتی ہے. اگر یہ نماز کے اندر یہ ہل جائے تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز ختم ہو جاتی. اس لیے وہ بھائی اگر ان کے پاس سے کوئی آدمی نکل بھی جائے نا تو اپنے پاؤں کو نہیں ہلاتے کہ یہ اگر انگوٹھا ہل گیا تو نماز ختم ہو جائے گی. بھائی اس کا حوالہ کہاں ہے, یہ حدیث کہاں ہے؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہم کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو حضرات آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی حوالہ دو اس کا. ہمیں اس سے غصہ نہیں آتا بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ قوم کے اندر, مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہماری گرفت کرتے ہیں اور ہمیں آ کر پوچھتے ہیں کہ اس کا حوالہ دو, یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کس کتاب کی ہے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن بھائیو کبھی یہ ان حضرات سے بھی آپ کبھی پوچھ لیا کریں کہ یہ کس حدیث کے اندر ہے, کون سی کتاب ہے کہ یہ دایاں انگوٹھا نماز کی کلی ہے, اس کو ہلانا ہی نہیں چاہیے. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو پاؤں ملاتا ہے, اپنے آپس میں دونوں پاؤں ملاتا ہے تو یہ انگوٹھا نہیں ہلتا, اور جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو اگر درمیان میں فاصلہ ہو جائے تو صف ملانے کے لیے انگوٹھے کو حرکت دے دے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی جھوٹی اور من گھڑت بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر کتنی سنتوں سے محروم کر دی کہ جی صف رہتی ہے تو رہ جائے, فاصلہ رہتا ہے تو انگوٹھا نہ ہلاؤ, انگوٹھا نہ ہلاؤ بس. بھائیو یہ دجل ہے اور یہ کوئی روایت نہیں, نہ کوئی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت کیا ہے سنیں, آپ فرماتے ہیں اللہ اعظم خطوتن احب خطوتن عند اللہ, کہ اللہ تعالی کو جتنے قدم اٹھتے ہیں سب سے پیارا قدم اللہ ذل جلال کو اور سب سے بڑے اجر والا سب سے پیارا قدم وہ لگتا ہے جس کو اٹھا کر صف کے فاصلے کو بند کر کے صف کو ملایا جائے. اس لیے آپ جو قدم اٹھا کر ادھر ملائیں گے نا کہ صف مل جائے, یہ قدم اٹھانا اللہ کو بڑا پیارا لگے. کیوں؟ اس لیے کہ صف کو ملانے کے لیے آپ نے حرکت کی ہے نا, اس حرکت سے نماز خراب نہیں ہوگی. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قدم جو صف کو ملانے کے لیے اٹھتا ہے اللہ ذل جلال اس کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند کرتے ہیں اور پھر اللہ ذل جلال جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. ہم نے اس مسئلے کو اختلافی بنا کر کہ نہیں جی یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, یہ فلاں کا مسئلہ ہے, فلاں فرقے کا مسئلہ ہے, نماز کی سنتوں سے ہم خود بھی محروم ہوئے اور لوگوں کو ہم نے محروم کر دی. بھائیو صفوں کو ملانا یہ جماعت کی صورت میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. جب آپ نے اتنے حکم دے دیے, اتنے آرڈر دے دیے مختلف انداز کے اندر, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو اس طرح سمجھا کہ پھر وہ پاؤں سے پاؤں ملا رہے ہیں, کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں, ٹخنے سے ٹخنے ملا رہے ہیں, اور درمیان میں کوئی فاصلے ہی نہیں چھوڑتے کہ شیطان آ کر اس کی نماز کو خراب کر دے, تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے نا, ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس صفیں بنائیں جس طرح اللہ عزوجلال کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں صفیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور سب بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی نماز اور عبادت کو ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن اس محنت کا اچھے سے اچھا اجر اور ثواب ہمیں مل سکے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔